المقربون والحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون وخيرا من كل ذلك كما حمد نفسه في كتابه المكنون والصلاة والسلام على سر الله المكنون سر الله المخزون سرور القلب المحزون نور الأفئدة والعيون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين قائد الغر المحجلين وعلى آله المطهرين الطيبين وأصحابه هدى الدين وعلينا لهم وبهم وفيهم ومعهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم نهاية احترام وعقيدت اور کرمال عشق و محبت کے ساتھ سید کائنات باعث تخلیق موجودات سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمناہ میں نذرانے درود و سلام پیش کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ ایک طویل عرصے سے یہ بزم غوث الورا قائم اور اپنی مداومت کے ساتھ جاری ہے اللہ رحمت فرمائے پیر جی صالح محمد ابو بکر پر کہ انہوں نے سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں یہ 17ویں شب کی بزم کا پلان بنایا اور پھر اجلاس کیا تبرکات کی زیارت کا اہتمام کیا اور وہ سلسلہ انہوں نے اپنی حیات میں قائم رکھا اور ان کی حیات پوری ہونے کے بعد ہمارے محب گرامی قدر رحمت اللہ بھائی جو ان کے عقیدت مند بھی اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بے پناہ معتقد مفتی اعظم قبلہ سے ان کا رشتہ ارادت بھی بہت مضبوط ہے انہوں نے اس سلسلے کو اسی حال پر جاری و ساری رکھا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس سلسلے کو اس لیے قائم رکھے کہ اس سے سنیت کو قوت پہنچتی ہے اور عشق کی دو میں اور اضافہ ہوتا ہے اور آدمی سیدنا غوث اعظم کا ذکر جمیل کر کے اور سن کے اپنے ایمان اور اپنی عقیدت کو تازہ بھی کرتا ہے اور دنیا اور آخرت کے اندر برکتوں کا سامان بھی مہیا کرتا ہے. اب ایک بار درود شریف پڑھنے تو کچھ دیر ذکر ہو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الله تعالى ہی نے ساری کائنات کو پیدا کیا. کوئی شخص کوئی چیز اپنے سے پیدا نہ ہو. کسی کا کوئی کمال اپنے سے وجود میں نہ آیا, اللہ کی تخلیق سے وہ وجود میں آیا. لیکن اس میں اور کچھ ظاہری اعتبار سے بات صنعت و حرفت کے معاملے میں ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز ہماری بنائی ہوئی ہے اور یہ کام ہمارا کیا ہوگا. مثلاً آپ نے ایک تجارت میں مال کمایا تو کہتے ہیں یہ ہم نے, یہ سب کچھ ہم نے یہ پونجی بنائی. مکان بنانے میں آپ نے پیسہ لگایا, کہتے ہیں یہ مکان میں نے بنایا. کاریگر کپڑے تیار کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ کپڑا میں نے بنایا. اس طرح سے بہت سی چیزیں آپ خود دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ہماری بنائی ہوئی ہے, مگر کوئی اپنے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بھی خود سے بنایا اور میں نے اپنے آپ کو بنایا. میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو کام خود اپنے سے کرنا اور اپنے سے بنانا بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں, اس میں بھی اگر رضا الہی اور ارادہ قدرت شامل نہ ہو تو وہ وجود میں نہیں آ سکتا. اسی لیے مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں, عرفت ربی بفضل الاظاہر, میں نے اپنے رب کی معرفت حاصل کی مضبوط ارادے کسی کام کے کیے اور وہ ٹوٹ گئے, وہ کام نہ ہو سکا تو میں نے سمجھ لیا کہ وہ نہیں چاہتا تھا تو میں نہ کر سکا, وہ چاہتا تو ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی تقدیر سے ہر شے وجود میں آتی, ہمارا فعل بھی متعلق. خود قرآن حکیم نے رب قدیر ارشاد فرماتا ہے, واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا. ہمارا کوئی بھی کام اللہ ہی کے ارادے کے بعد وجود میں آتا ہے. اگر کوئی سائنسدان, کوئی کاریگر, کوئی ہنرمند, کوئی تجربے کار اگر یہ کہنا چاہے کہ یہ کام میں کر کے رہوں گا تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ کام ہو جائے. دنیا میں کون سی فیکٹری ہے کہ اس کے ڈائریکٹ یہ نہ چاہتے ہوں کہ سارا کا سارا مال ہمارا شاندار تیار ہو, اس میں کوئی بھی ریجیکشن کا مال نہ, مگر اس کے باوجود اس میں 5-10% مال جو ہے کس وجہ سے ڈیمیج ہوتے ہیں, کس وجہ سے وہ خراب ہوتے ہیں. ان کا تو ارادہ تھا کہ ہم اچھا بنا رہے ہیں, مگر بن گیا بگڑ گیا, بنتے بنتے وہ بگڑ گیا. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہمارے کام میں بھی شامل حال ہوتی ہے تو کام ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا. ایک ساتھ ایک قوت دماغی رکھنے والے جو طالب علم درس تدریس میں مشغول ہوتے ہیں علم حاصل کرنے، مگر ان میں ایک جینیس ہو جاتا ہے اور ایک کچھ نیچے ہی رہ جاتا ہے. آخر کیا ہو رہا ہے؟ دونوں نے ایک برابر محنت کی، دونوں نے ایک برابر ایک جیسے استادوں سے سیکھا، دونوں نے ایک ہی فن کے اندر اپنی پوری توجہ لگائی، مگر اس کے باوجود دونوں میں تفاوت ہو گیا. اب یہاں پہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہمارے ارادے سے بھی متعلق ہیں، جس میں ہمارے ارادے کا دخل ہے، اس میں ایک حیثیت سے ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیا، مگر وہ چیزیں جن میں ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا اور آدمی کوئی بھی اپنے طور پر کوشش کرے تو وہ نہیں وجود میں آتی، تو بلا جبہ بلا شرکت غیرے اس کا خالق، اس کا صانع، اس کو وجود دینے والا میرا رب قدیر، اس کا کوئی شریک نہیں. ہمارا حسن و جمال، ہماری تندرستی، ہمارا موٹاپا اور دبلاپا، سب کی لمبائی اور پستی، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے، ہمارے اختیار سے نہیں. اس لیے اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں جن لوگوں کو ولایت ملی ہے وہ ولایت ان کی محنت سے نہیں ملی، ان کی عبادت اور ریاضت سے نہیں ملی، بلکہ یہ ولایت در حقیقت نبوت کا پرتو اور اس کا مظہر ہے. تو جس طرح نبوت کسی خاندان کی وراثت ہے، جس طرح نبوت آدمی کے کسب اور قوت سے حاصل نہیں ہو سکتی، اپنے پاور اور اپنے دماغی قوت سے نہیں ملتی، اپنے تجربے سے حاصل نہیں ہو سکتی، اسی طرح ولایت کیونکہ نبوت کا برتاؤ ہے اس لیے یہ بھی کسی کے اپنے کسب سے حاصل نہیں ہو. اسی لیے علماء دین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے 80 سال تک شب و روز اللہ کی پسندی بغیر ریا کے بالکل مخلصانہ انداز میں ادا کیا، تو وہ ولایت کے پہلے ولایت کے دروازے تک پہنچے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ولایت کتنے لوگوں کو بچپن ہی ملی، جنہوں نے کوئی عبادت نہیں، یہ نبوت کا برتاؤ. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ نبوت بھی اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو ان کے بچپن میں اعلان کرنے کے لیے حکم دے دیا؟ قرآن فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے ان کو نبوت بچپن ہی میں عطا کر دیا. سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ ان کو لے کر گھر واپس آنے لگے، راستے میں یہودیوں نے روکا، کہنے لگے اے مریم یہ بچہ کہاں سے پیدا ہوا؟ نہ تمہاری شادی نہ اب، یہ بچہ کیسے پیدا ہوا؟ ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. اے مریم تمہارا آدمی تمہارا باپ گناہوں سے پاک تھا، اس میں کسی قسم کی برائی نہ تھی، تمہاری ماں بھی بڑی پاک باز اور گناہوں سے بہت دور تھی، یہ کہاں سے بچہ پیدا ہوا؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ میں روزے سے ہوں، بلن اکلم الیوم انسیا، اوقات کسی انسان سے میں بات نہیں کر سکتی، جو بات ہوگی میرے رب سے ہوگی، کیونکہ گزشتہ شریعتوں میں یہ حکم تھا کہ جس طرح کھانے پینے اور شہوت کا روزہ ہوتا ہے اسی طریقے سے گفتگو کا بھی روزہ ہوتا ہے. اگر کسی آدمی نے کسی سے مزاج پوچھا، کیسے ہو، کب تشریف لائے، کھانا کھایا ہے کہ نہیں، روزہ ٹوٹ گیا. یہ تو ہماری شریعت میں آقا کائنات رحمت للعالمین کا فیضان کرم ہے کہ یہ گفتگو کی اجازت تھی. اب ذرا دیکھو کہ انہوں نے اشارہ کیا کہ میں روزے سے ہوں، میں آج گفتگو نہیں کر سکتی. اشارے نے کہتی ہے کہ ان سے پوچھو، یہی جواب دیں گے. گود کے بچے ابھی ان کی عمر دو روز بھی نہیں ہوئی، تو ان لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا. اے مریم، یہ گہوارہ مادر میں اتنا ننھا کا بچہ، اس سے ہم کیسے بات کریں؟ یہ ہماری باتوں کا جواب کیسے دے گا؟ ابھی حضرت مریم کو وہ اپنی بات سنا رہے ہیں کہ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ دہی میں پکار کے کہا، قرآن مجید میں شہادت ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. انہوں نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں. بندے تو سب ہیں مگر کتنے گندے نہیں ہیں، مگر وہ بندہ جو اللہ کا محبوب تر ہوتا ہے، مکرم بارگاہ ہوتا ہے، اللہ کا رازدار ہوتا ہے، وہ بندہ ہوں میں. آتا دی الکتاب، اللہ نے اپنی کتاب مجھے عطا کی، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بھی بنایا. سبحان اللہ، کہوارہ مادر میں نبوت کا بھی اعلان کر رہے ہیں اور اپنی کتاب انجیل کی عظمت کا بھی اعلان فرما رہے ہیں. جس وقت آدمی کے پاس عقل و شعور اور ادراک کی قوت نہیں ہوتی، اس وقت میں ایک نبی کی عقل کی پختگی اور کلام کا انداز اور کلام کے اندر ان کے معنویت، پھر اس کے ساتھ نبوت اور کتاب کے ملنے کا دعویٰ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امر نبوت آدمی کا اختیاری نہیں ہے بلکہ رب کا وحی. رب عطا کرتا ہے جسے، اسے ملا کرتی ہے نبوت، ہر ایک کو نہیں ملا کرتی. اور پھر ولایت بھی، کیونکہ نبوت کا پرتب ہے، میں اپنے سے نہیں کہتا، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الولایت ذل النبوت والنبوت ذل الالوہیہ. ولایت مرتب نبوت ہے اور نبوت مرتب الوہیت ہے. خدا کی قدوسیت، اس کے الہ ہونے کی شان، اس کے صفات کا جلوہ اگر کوئی ہے تو وہ انبیاء ہے، جن کو اللہ تعالی نے اپنی ذات و صفات کا جلوہ بنایا. یہ محنت اور کسب سے نہیں آتی. تو اسی طرح جب نبوت کا مرتب ولایت ہے تو یہ بھی محنت اور کرکٹ سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ عطا الہی، اور یہ عطا الہی ہے اس لیے اللہ جس کو جس جیسی ولایت چاہے وہ عطا کرے. یہ اب ہے کیا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ اولیاء کرام اور انبیاء کرام جو شان ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں حدیث میں جس طرح فرمایا گیا الذین آمنوا وکانوا یتقون, اس سے ولی پرہیزگار ہوگا جب تک کہ وہ مرغول قلم نہ ہو جائے. جب حد شکر میں داخل ہو گیا, مجذوب ہو گیا, تو اس وقت اس کا تقویٰ وہی مجذوبیت ہے. اب اس کے اوپر سے قلم اٹھ گیا. اس لیے رفیقہ ملت ولایت کے لیے ضروری ہے کہ شریعت کا پابند ہو. اسی بنا پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرب الطرق الى الله عز وجل الاستمساك بحرمة الشريعة, سب سے قریب ترین شریعت اللہ تک پہنچانے والی یہی ہے کہ آدمی مضبوطی سے شریعت کا دامن تھامے. سب سے پہلے یہ ہے. اسی بنا پر حضرت سیدنا شیخ میر عبد الواحد برقرانی صفحہ سرابل میں شریعت اور طریقت کا جب بیان کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں اگر کرسی کے پیارے شریعت و طریقت فرق تھی, اگر تم پوچھو کہ شریعت و طریقت میں فرق کیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ وہی فرق ہے کہ فرق آنت کے پیارے فرق و بوجن, جو فرق ماں اور بالوں کے درمیان ہوتا ہے وہی فرق شریعت اور طریقت کا ہے. کہ فرق طریقت و بوجھ شریعت چنا کے فرق بے بوجھ صورت نبندن حق چنی, طریقت میں شریعت صورت نبندن. فرماتے ہیں بار شریعت ہے اور بات طریقت ہے, ایک مثال دے رہے ہیں. تو جس طرح ایک کہتے کہ سڑک پر مانگ نہیں نکل سکتی بغیر شریعت کے, طریقت وجود میں نہیں آ سکتی. اور خود امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق, ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفزق, ومن جمع بينهما فقد تحقق. فرماتے ہیں سیدنا امام مالک کہ جو آدمی صوفی بن جائے اور علم سے گورا ہو, فقہ اور شریعت کو جانتا رہا, تو کہتے ہیں وہ صدیق ہے. جس کو شیخ سانی فرماتے ہیں کہ صوفی بے علم مت کرے شیطان, بغیر علم شریعت کے کوئی صوفی بنا تو وہ شیطان کی گڑیا ہے جیسے جانے بچائے. سیدنا امام مالک فرماتے ہیں جس نے شریعت کا علم حاصل کیا اور صوفی نہیں بنا تو فاسق ہے, اور جس نے دونوں کو جمع کر لیا وہ صاحب حقیقت ہے. اب بات یہاں پر سمجھ میں آئی. شریعت علم ہے اور اس پر عمل تصوف اور طریقت ہے. شریعت پر عمل کر لیا صاحب حقیقت بن گیا. اس لیے اگر عالم ہوا اور اس علم پر عمل نہ کیا تو پھر وہ فاسق نہیں کہلائے گا. اسی کو امام مالک نے فرمایا کہ من تفقہ ولم يتصوف فقد تفزق, فاسق ہو گیا. اس بنا پر اب شریعت کی ایک بڑی شان ہے. چنانچہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگ ہوا پر اڑنے, پانی پر چلنے اور نوادر خوارق عادات کو ظاہر کرنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ کرامت ہے, مگر کرامت کا مدار یہ نہیں, ورنہ جادوگر بھی بڑا با کرامت ہو جائے گا, شوبز باغ بھی بڑا با کرامت ہو جائے گا. فرماتے ہیں سیدنا غوث اعظم کرامت البری ان یکون قوله وفعله مطابقا لقوله وفعله سرمدے سرمدے ہیں, جادوگر کا جادو جادو ہے, وہ کرامت نہیں ہے. غوث پاک فرماتے ہیں ولی کی کرامت یہ ہے کہ پہلے اس کی اعتقادی عملی اور اخلاقی زندگی رسول پاک کے کی حیات کے نمونے سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. اب اگر ایسی زندگی ہے تب تو اس کی اس سے اگر کوئی حرف عادت قابل ہو تو ہم کہیں گے کرامت, اور اگر باقاعدہ کی زندگی اور کوئی حرف عادت نہ کرے ہر کس کرامت نہیں. اسی لیے ہمارے عقائد کی کتابوں میں شرع عقائد وغیرہ لکھا ہوا ہے کہ کرامت الولی کے یکون معجزہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم, ولی کی کرامت در حقیقت اس کے نبی کا معجزہ ہے, یعنی نبی نے اپنا معجزہ اپنے اس غلام کے ہاتھ پر ظاہر کر دیا, وہ نبی کا معجزہ ہے اور اس کی کرامت بھی اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوا تو اس کی کرامت ہوئی, مگر در حقیقت یہ نبی نے اپنا تصرف دکھایا. اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ اولیاء کرام کو اللہ کی طرف سے عید بھی ہوتا ہے اور حمل کی توفیق بھی ہوتی ہے اور ان کو ولایت بھی عطا ہوتی ہے, اور پھر نبی سے ان کا رابطہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ نبی پاک ان کی زندگی ان کے عمل ان کے افعال اخبار میں اپنا تصرف ظاہر کیا کرتے ہیں. اس بنا پر ان کی شان بڑی اطلاعی ہوتی ہے. ربی خان مل رہے اب جتنے اولیاء ہیں سب ولی انبیاء کے مظہر ہیں, جیسے کہ آپ نے ابھی جیسے آپ نے ابھی سنا کہ نبوت کا مظہر ہوتی ہے ولایت, اس لیے ولی نبی کا مظہر ہوگا تو کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہوگا. اسی لیے سرکار غوث آدم ارشاد فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِجِّن لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہوتا ہے, کسی نہ کسی نبی کا جلوہ ہوتا ہے, کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے. اور میں سید الانبیاء رحمت للعالمین فخر ارض و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال و عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شان یہ ہے کہ انبیاء کرام میں میرے آقا سرور کائنات سید الانبیاء سید الرسل امام الانبیاء ہیں. اب اولیاء میں حضرت غوث اعظم امام الاولیاء, اس لیے اب میرے آقا سرور کائنات کے کمالات کے جلوے وقت نظر آتے, یہی وجہ ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کرامتوں کے ذکر کے غیر وہ ناقابل شمار واقعات اور حقائق غوث آدم سے ملتے ہیں, کسی بھی ولی سے نہیں ملتے. ہر قسم کی کرامت, چاہے وہ مردوں کو زندہ کرنے کی ہو یا زندوں کو ایک نگاہ غضب سے موت دے دینے کی, چاہے وہ سبزے اگانے کی ہے, چاہے بچوں کسی کو مرد عورت میں تبدیل کرنے کی ہو, یا کسی نہ ہونے والے کام کے کرنے کی ہو, غریب کو امیر بنانے کی, کسی چور کو ولی بنانے کی, کسی کافر کو ولیوں میں ایک کتب کا ساتھ پہنانے کی, یہ ساری کرامتیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی. جس شخص کی تقدیر میں اولاد ہے نہیں, سیدنا تقدیر سے مراد یہاں پر قضاء معلق ہے یا شبیہ معلق, کہ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ کے والد ماجد آئے مجھے ایک بیٹا ملا, موجود آل ریڈی، اب سوچ رہے تھے کہ ایک بیٹا مل جائے. فرمایا اچھا جاؤ، جب بہت گڑ گڑا ہے فرمایا جاؤ تمہیں بیٹا ہٹا. اب بچہ پیدا ہوا تو پیدائش کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بیٹا نہیں بیٹی ہے. کم و افسوس کے ساتھ خبر دی گئی سرکار غوث پاک کو کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اپنی بیٹا پیدا ہو، پیدا تو بیٹی تھی. غوث پاک فرماتی ہے جاؤ دیکھو وہ بیٹا ہی ہے بیٹا ہے. انقلاب برپا ہو گیا. اب لوگ دیکھتے ہیں تو حضرت شیخ شہاب الدین عمر زہروردی رضی اللہ عنہ، اب وہ کیا غوث پاک انقلاب حقیقت فرماتی، یہی شہاب الدین زہروردی رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے دار کی علمی میں منطق اور فلسفی فلوسفی کے بڑے سلدان آپ تھے. ان کے والد منع کرتے مگر مانتے ہی نہیں تھے. بہت گہرائی سے اس کا مطالعہ، بہت ترقی پر تھے. ایک بار حضور غوث پاک کی خدمت میں ان کے والد ماجد لے کر آئے. یہ اپنے فلسفے کی بہت ہی اہم اور مشکل کتاب بغل میں دبائے ہوئے چلے آئے. سرکار غوث پاک کی نیاز مندی کے لیے حاضر ہوئے تھے. سامنے بیٹھ گئے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں یہ کون سی کتاب ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کہ فلسفے کی کتاب ہے. سرکار غوث برا رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف نظر اٹھائی، فرماتے ہیں ہرگز نہیں، یہ تو تفسیر کی ایک بڑی نایاب کتاب ہے، قرآن مجید کی تفسیر کی یہ کتاب ہے. انہوں نے عرض کی کہ نہیں حضور، یہ فلسفے کی کتاب ہے. کہ دیکھ لو، کتاب کھولی تو قرآن حدیث کی تفسیر اور بڑے تیز کی جواہر پارے اس میں. سبحان اللہ، ایسی ایسی کرامتیں سب و روز سرکار غوث اعظم کے نما ہوتی رہتی. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ولیوں کا سردار ہوں کہ سید الانبیاء کے نقش قدم پر ان کا مرتبہ کمال، اس لیے ان کو حق ملتا ہے کہ سارے اولیاء پر اپنی فضیلت کا اظہار کریں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پر انہیں بڑے بغداد پر کھڑے ہو کر اعلان کر دو قدمی ہاتھی حلا رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر. اعلان کیا ہر ولی کی گردن پر میرا یہ قدم. تو اس وقت سیدنا شیخ علی بن حجر حیرتی رضی اللہ عنہ فرماتے میں منبر کے قریب بیٹھا تھا، جیسے ہی میرے کان میں سرکار غوث البرا کی یہ آواز آئی فوراً میں نے سر ممبر کی اس سیڑھی کی طرف بڑھایا جس پر آپ کے قدم ناز تھے، اور میں نے یہ سوچ کر کہ سرکار نے آج فرما دیا ہے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر، چلو آج ان کا قدم اپنے سر اور گردن پر رکھ لو، ولی نہیں ہو تو ولایت کا تاج مل جائے گا. فرماتے ہیں یہ سوچ کر میں نے ممبر کی سیڑھی پر سر رکھا اور قدم ناک سرکار کا اٹھایا اور اپنے سر پہ رکھا، تو اس وقت مجھے ترقی مدارس کا ایسا ظہور ہونے لگا، مجھے سمجھ میں آیا کہ آنند فانند میں آج تک سمجھ رہا ہوں. اور کتنے کتنی چھپی ہوئی چیزیں میرے اوپر منکشف ہو گئی. اس دور کے ایک بہت بڑے بزرگ شیخ محمد مغربی، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ شیخ المغرب ہے اور غوث پاک شیخ المشرق، یعنی پورب کے سب سے بڑے ولی غوث پاک اور پچھم کے سب سے بڑے ولی حضرت شیخ محمد مغربی، ایک بار اپنے مریدوں کے جھرمٹ میں بیٹھے اور اچانک تیرے فرشتوں کو بھی گواہ بناتا ہوں کہ میں نے حکم سن لیا اور گردن جھکا دی. کسی مرید نے عرض کی سرکار نہ یہ کسی سوال کا جواب ہے اور نہ کوئی ہدایت کا جملہ ہے, یہ کیا چیز ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی, اس کا پس منظر ہم سمجھنا چاہتے ہیں. تو ارشاد فرماتے ہیں شیخ محمد مغربی رضی اللہ عنہ کہ اس وقت بغداد کے ممبر پر شیخ عبد القادر کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر, تو اللہ کی طرف سے تمام اولیاء پر القا ہوا کہ اپنی گردنیں جھکاؤ اور یہ کہو کہ ہم نے آپ کے قدموں کے لیے گردن پیش کر دی. تو جب یہ حکم الہی بھی میں نے سنا, شیخ عبد القادر کا جملہ بھی میں نے سنا, تو فوراً میں نے عرض کی اے اللہ میں تجھے بھی گواہ بناتا ہوں, فرشتوں کو بھی گواہ بناتا ہوں, اے اللہ ان سب کو میں گواہ بناتا ہوں, اور میں یہ گواہی کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے حکم سن لیا اور گردن کے قدم کے لیے جھکا دی. پھر فرماتے ہیں سنا میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ صفحے اسی کے تمام اولیاء کرام نے گردنیں جھکا دی, اور یہ بھی دیکھا کہ جو قبروں میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی, اور یہ بھی دیکھا کہ جو عالم ارواح میں ہیں انہوں نے بھی گردنیں جھکا دی, اور یہ بھی دیکھا کہ سید کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس کے فاتک پہ کھڑے ہیں اور وہاں سے لے کر زمین تک فرشتوں کی قطار لگی ہے اور ایک ایک فرشتے کو ایک ایک خرلاتے ولایت دے رہے ہیں. فرماتے ہیں یہ لو فلاں علی کو دے دو, اس نے میرے شاہزادی کے لیے گردن چکائی, ان کے قدم کو اپنے سر پہ رکھا, اس کو یہ خلاق دو, اس کے درجات اونچے کیے گئے, یہ سڑک دو, اس کے مراتب بلند کیے گئے. غوث پاک کے لیے جنہوں نے غوث پاک کے قدم کے لیے اپنی گردن جھکائی, تو پھر اللہ کے رسول ان کے مراتب بلند فرما رہے ہیں, ان کو سرحدے خلاق دے رہے ہیں اور سرحدے خلاق بھی دے رہے ہیں, خلاق بھی دے رہے ہیں, سرحدے خلاق بھی دے رہے ہیں, ولایت کی عظمت بھی عطا کر رہے ہیں. اب اس سے سمجھ میں آیا کہ وہ شیخ المغرب ہیں ضرور, مگر سرکار غوث پاک کی حکمت شان یہ ہے کہ ان کے قدم کے لیے گردن پیش کر رہے ہیں. کتنی بلند شان ہے سرکار غوث المراد. اب یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف غوث آدم نے یہ اپنا اظہار نعمت فرمایا جسے تحقیق نعمت کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے قدموں کو کیا بزرگی, اور دوسری طرف غوث پاک آج اپنا فیض بھی خوب تقسیم کرنے پر ہیں کہ جس کو اپنا مرتبہ اونچا کرانا ہے, جس کو ولایت کا تاج اوڑھنا ہے, گردن جھکانے قدم کے قدم قدم اپنی گردن پہ رکھ لی. جن لوگوں نے آقا کائنات کے لیے, جن لوگوں نے حضرت سیدنا غوث پاک کے لیے ان کے قدم ناز کے لیے گردن جھکا دی, ان کے درجات کتنے اونچے ہوئے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ ایک بہت ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا, ہر بھلا کیا کوئی جانے یہ ہے کیسا تیرا, اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. تو سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ایسی بلند ہے, سرکار غوث پاک کی کرامتوں کا یہ عالم کہ لوگوں کے خیالات نہیں پڑھتے تھے, لوگوں کے حالات دیکھتے تھے, لوگوں کا ظاہر تو اور لوگوں کے سامنے ہوتا ہے مگر غوث پاک کے سامنے ان کا ظاہر خوب ظاہر تھا اور باطن بھی مثلے ظاہر تھے. اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے, بخاری شریف میں میرے آقا سرور کائنات نے جو حدیث قدسی بیان کی ہے اس سے ہی بات ثابت ہوئی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بخاری کتاب الرقاق باب التواضع ہے موت النبی. فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک سے سنا, ارشاد فرمایا آپ نے کہ میرا رب عز و جل فرماتا ہے لا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى احببته. بندہ نفلی کام کر کر کے, نفلی زیادتیں مجاہدات کر کر کے میرے قریب آتا جاتا ہے, قریب سے قریب تر ہوتا ہے, حتى احببته یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا. فإذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فرماتے ہیں وہ زیادتیں کرتے کرتے مجھ سے بہت قریب ہوتا ہے, اور جب بہت قریب ہوتا ہے تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں, اور جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر اس پر اپنی صفات کے جلوے ظاہر کر دیتا. اب اس کا دیکھنا یہ آنکھ کے تیلے سے دیکھنا نہیں ہوتا, میری قوت بصیر, میری صفت بصیر کی جلووں سے دیکھنا ہوتا ہے. اس لیے وہ اجالے میں دیکھتا ہے, اندھیرے میں دیکھتا ہے, نزدیک دیکھتا ہے, دور دیکھتا ہے, موجود دیکھتا ہے, معدوم دیکھتا ہے, اور وہ کیا کیا دیکھتا ہے, چھپی ہوئی چیزیں دیکھتا ہے اور کھلی ہوئی چیزیں بھی دیکھتا ہے, آگے دیکھتا ہے, پیچھے دیکھتا ہے. چنانچہ غوث اعظم فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جہاں فخزن فی العلا, میں نے اللہ کے سارے شہروں کو, ساری مملکت کو اس طرح دیکھ رہا ہوں میں کہ جیسے آپ کی ہتھیلی پر رائی کا دانا دیکھ رہا ہوں. سب میرے سامنے آیا تو وہ اپنی آنکھوں کا حال نہیں بتا رہے, بلکہ اللہ نے ان آنکھوں میں جو جلوے صفات سما دیے تھے ان جلووں کی بات کر رہے ہیں. اب فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ سبحان اللہ, ان کے سننے کی خاص قوت, ان کے اپنے یہ اپنے کان کی قوت ایک انسانی کان کی قوت سے نہیں, بلکہ غوثیت کے اپنے کان ہیں, یہ کانِ لالِ کرامت کا جلوہ ہے کہ وہ دور نزدیک سب سنتے ہیں, اور ایسا سنتے ہیں کہ قریب والا بھی کوئی نہیں, ان کے سننے کی شان الگ. کیا آپ کو پتا نہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے موقع پر لوگوں نے دور دراز سے, مہینے بھر کی مسافت سے, ہفتے بھر کی مسافت سے مدد کے لیے پکارا, غوث اعظم نے سنا کہ نہیں, اور ان کی مدد کی کہ نہیں؟ ڈوبتی ہوئی کشتی میں لوگوں نے پکارا یا شیخ عبد القادر جیلانی ادرکنا, اے پیران پیر دستگیری فرمائیے. غوث پاک ایک مہینے کی مسافت پر ہے, اور آپ نے وہی جبے میں ہاتھ ڈالا اور ان کی دستگیری کی. اب یہاں پر دونوں باتیں ثابت ہوئی کہ سننے کی قوت کیسی ہے, اور پھر سننے کے ساتھ دیکھنے کی بھی قوت. سن لیا مگر یہ پتا نہیں کہ کدھر سے آواز آئی, نشانہ خطا بھی تو ہو سکتا ہے, مگر نہیں, دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس نے پکارا, چپے میں ہاتھ لے گئے, باہر نکالا تو پانی چپٹ, کشتی میں ڈوبتے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ سمندر میں سے ایک ہاتھ باہر نکلا, کشتی کا مستول پکڑا اور نظر چھپکتے چھپکتے کنارے پر کشتی لگی. یہ ہاتھ کی قوت, یہ ہاتھ کی گیس, یہ کہاں سے آئی؟ یہ میرے آقا ہے جو حدیث قدسی میں بیان کیا, بولی چلو کٹوں کی شان سبحان اللہ, ایک پل میں کہاں سے کہاں. خادم فرماتے ہیں رات کے وقت تہجد کا جو وقت تھا, حضور غوث پاک گجرے سے باہر اپنے گھر کے سے باہر نکلے, مدرسے میں پہنچے, اور اچانک آپ مدرسے کے گیٹ کی طرف متوجہ ہوئے, تالا اس میں لگا ہوا, قریب پہنچے, تالا خود بخود کھل گیا اور گیٹ بھی خود بخود الگ ہو گیا. آپ باہر تشریف لائے, چپکے سے تحقق کرتا ہوا میں بھی باہر آ گیا اور پھر دیکھتا ہوں کہ گیٹ خود بخود بند بھی ہو گیا, تالا بھی لگ گیا. اب سرکار غوث پاک چلتے رہے, میں فیض فاصلہ بنا کر میں بھی دور دور سے چل رہا ہوں. اندھیری رات میں ایک جگہ پہنچے, بہت دور اجنبی جگہ, گرجا گھر میں پہنچے اور وہاں پر ایک رونے کی آواز آئی. پھر کچھ لوگ کاندھے پر اٹھا کے ان کو لائے, فرماتے ہیں حضور یہ ابدال ہیں فلاں عراقی کے, ان کی وفات ہو گئی, ان کی جگہ پر کسی مقد کو مقرر کر دیں. فرمایا ٹھیک ہے, ان کی تجدید و تقسیم کرو. پھر آپ نے حکم دیا کچھ رجال الغیب کو کہ ترکی سے بنا بنا جدید کو لے کر آؤ. وہ آیا جدید, آپ نے ایک نگاہ ڈالی, کلمہ پڑھایا اور داخل کیا اپنے حلقے میں. اس کے بعد آپ نے سینے سے لگا کر ولایت کے حلوم تب اور پھر فرمایا کہ انہیں لے جاؤ اور بڑا علاقے کا میں نے ابدال مقرر کر. آپ دولت ایمان دیتے ہیں, دولت ولایت دیتے ہیں اور پھر ولایت کے ساتھ ساتھ ولایت کے اعلیٰ منصب بھی عطا کرتے ہیں. یہ اگر اختیار من جانب اللہ غوث آدم کو نہیں ہے تو کیا؟ ان سب چیزوں کو کرامت کہا جائے. سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل دیکھتے ہیں کہ غوث آدم اب واپس آنے لگے اور میں کھمبے کی آڑ سے چھپ کر مجھے سارا منظر دیکھ رہا تھا. جب واپس آنے لگے تو میں بھی فاصلہ بنا کر واپس آنے لگا. جب واپس پہنچے تو آپ کے لیے دروازہ خود بخود کھلا, میں بھی جھٹ سے اندر داخل ہوا, پھر وہ مکمل ہو گیا. صبح اب جب میں سبق کے لیے حاضر ہوا, بہت سے پاک درد دے رہے ہیں اور مجھ سے فرماتے پڑھو یہ حدیث پڑھو. میں چپ چاپ بیٹھا, سارا منظر رات کا دماغ کو چھلنی کیے دے رہا ہے کہ وہ جگہ کیا تھی, کہاں تھی, کس جگہ تھی, کون لوگ تھے, کیا بات تھی. اب یہ میرا دل ہی نہیں لگ رہا ہے پڑھنے کی طرف, کالے کالے حروف لکھتے ہیں مگر اس میں کیا ہے وہ نہیں. فرماتے ہیں کہ غوث پاک نے فرمایا پڑھتے کیوں نہیں؟ میں کہا حضور رات کے واقعات نے کتنا الجھا دیا ہے کہ میں پڑھنے کے قابل نہ رہا. کہتے ہیں اچھا اسی وجہ سے سنو, جب تک میں حیات ظاہری میں کسی سے اس واقعے کا ذکر نہ کر رہا تو میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں. سرکار غوث پاک نے اس تفصیل میں بتایا کہ یہ قریب کی جگہ نہیں تھی, یہ نہاوند گیا تھا میں 400 مائل کے فاصلے پر اور وہاں کا یہ واقعہ اور وہ اس دنیا سے پکڑ کے لایا گیا جس کو میں نے ملایا تھا. مگر سنو, جب تک میں ظاہر میں ہوں جو بولو گے تو صحیح نہ, میری وفات کے بعد جس کو چاہنا بتانا. تو یہ سرکار موت سے پاس کرامتیں ہیں. یہ واقعہ تو آپ ہزاروں مرتبہ سن چکے کہ چور چوری کے لیے آیا اور سرکار غوث پاک نے اس کو ایک نگاہ کرم میں ولایت نہیں عطا کی, منصب ابدالیت عطا کر دیا. بولیے یہ کرامت ہے کہ نہیں؟ یہ غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں کہ جس کو ولایت اور اس کے مناسب ملتے ہیں میرے ہاتھ ہی سے وہ عطا کیے جاتے ہیں. میرے ہی ہاتھ سے عطا کیے جاتے ہیں. اسی بنا پر سرکار غوث پاک اپنے مریدوں سے متوجہ ہوتے ہیں تو یوں فرماتے ہیں, مریدی لا تخف اللہ ربی اطانی صفحتن ملت المنال. اے میرے مرید, کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, اللہ میری تربیت فرماتا ہے, وہ مجھے بلند فرماتا ہے, اس نے مجھے بڑی عظمت کیا ہے, میں نے بڑے بڑے مناصب پائے, اونچے اونچے عہدے طے کر دیا. اسی لیے حضرت سرکار آپ ہی فرماتے ہیں, پوچھتے کیا ہو چہے چیلا کے فضائل آ, پوچھتے کیا ہو چہے چیلا کے فضائل آ, ہر فضیلت کے جو جامے ہیں نبوت کے سوا. اس کا مطلب آپ یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ صحابیت سے بھی اوپر ہو گئے, یہ نہیں ہے, بلکہ صحابیت کا کہ جو کچھ فضیلت ہے یہ بھی نبوت کی شعائیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ رسول پاک کے افعال و کردار حجت شرعی ہیں اور صحابہ کے بھی اقوال اور ان کے افعال حجت شرعی. جس طرح سے حدیث رسول پر عمل کرنا لازم ہے, اسی طریقے سے صحابہ کے اقوال و افعال پر عمل کرنا لازم ہو جاتا. کیوں؟ یہ جلوے ہیں نبوت. یہی وجہ ہے کہ ایک پل جتنے بارگاہ نبوت میں ایمان کے ساتھ گزارا اور ایمان پر خاتمہ ہو تو وہ ساری امت میں سب منصب والوں سے بلند ہے سوائے صحابیت کے. یہ ایک پل گیا جن لوگوں نے ایک جنگ بدر میں شرکت کر لی, ان کی شان کیا ہے کہ وہ اب ملائکہ ان کی فضیلت پر رشک کرتے, بڑی حسبت ہے ان کو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جڑ رہے, ان کی بات الگ تھی, تو وہ نبوت کے شعاؤں میں سب آتے ہیں. اس لیے حضرت سرکار آتی یہ کہنا چاہتے ہیں, ہر فضیلت کے وہ جامے ہیں نبوت کے سوا. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی کی فضیلتوں میں یہ ہے کہ خاک کو حفیظ بناتے تھے, ان کی کرامتوں میں یہ ہے کہ سبحان اللہ ان کے ایک مرید باصفا حاضر بارگاہ عرض کرتے ہیں, حضور میری کوئی اولاد نہیں ہے, دعا فرما دیں کہ مجھے اولاد مل جائے. لوح محفوظ کی طرف نظر اٹھائی, فرماتے ہیں تمہارے لیے تو لوح محفوظ میں کوئی اولاد لکھی ہی نہیں. تو بڑے افسردہ ہوئے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میرے حصے میں ابھی ایک بیٹا باقی ہے, اگر چاہو تو میں وہ تمہیں عطا کر دوں. انہوں نے کہا حضور جو بھی بخشش ہو کرم ہے. فرمایا آؤ میری پیٹ سے اپنی پیٹ لگا کر بیٹھ جاؤ. غوث اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں نے اپنے اس بیٹے کو تمہاری پشت میں منتقل کیا, تم اس کا نام میرے نام محی الدین پر نام رکھنا, اس کا نام میرے نام محی الدین پر رکھنا. اب وہ حضرت شیخ محی الدین پیدا ہوئے, انہی کے خلیفہ کی اولاد, غوث پاک کی عطائیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالی کی نگاہ خزق کی یہ شان کہ ایک مرتبہ خادم کو حکم تھا کہ میرا وضو کا لوٹا ہمیشہ قبلہ رو رکھنا, اس کی لوٹی قبلے کے رخ پر. ایک روز کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کسی کے دل میں خیال آیا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوٹے کی ٹوٹی کے بارے میں مشہور ہے کہ ہمیشہ قبلہ رو ہے, تو وہ اب گھورنے لگے تو دیکھا کہ اس کا رخ دوسری طرف. یہ بات بلا وجہ جھوٹی مشہور ہے, دل میں یہ خیال آیا. غوث حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے دل کی حالت دیکھ کے اپنے اس خادم کی طرف ایک نگاہ ڈالی, اس کی وفات لوٹے کی طرف ایک نظر ڈالی, فوراً وہ لوٹا قبلہ رو ہو گیا. اب لوگ سرکار غوث پاک نظر حساب دیکھ کر قصور نہیں تھے, بھول میں ہو گیا ہوگا, سرکار معاف فرما دے. اس کو کیوں آپ نے اس کی زندگی آپ نے زندگی اس کی ختم کر دی؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بار بار کی التجاؤں سے متحد ہو کر ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف نظر اٹھاتے ہیں, اس سے حیات دوڑ گئی اور سیدھا کھڑا. مردوں کو حیات کر دیا عطا کر دیا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ جس ایک ہے مگر اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی صفتوں کا جلوہ ان میں اتارتا ہوں. تو اب دعوت کے بارے میں یہ آئے دعوت دے گئے بار کی وہ آئے وہ آئے وہ آئے, ایک شہر میں 70 جگہوں پر دعوت, اور گھر کا بھی گھر پہ بھی افطار کا انتظام, سب کی دعوت قبول کر لی. اب جب ترابی کے لیے لوگ جمع ہوئے تو اب ایک ایک فخر و مباحات سے کہہ رہا ہے, حضرت نے آج ہمیں با نوازا, ہمارے گھر افطار فرمایا. دوسرے کہتے ہیں کیا غلط بولتے ہو, حضرت تو میرے گھر, تم لوگوں نے قسم کھا لی ہے کیا, ارے وہ میرے گھر تھے. چوتھے بولے میرے گھر سے. 70 آدمیوں میں اس طرح سے اختلاف ہو گیا, میرے گھر سے میرے گھر سے میرے گھر سے. لوگ حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب رضی اللہ عنہ جو غوث پاک کی شاہزادی تھی, بڑی شاہزادی, ان کی خدمت میں آئے, کہنے لگے آپ فیصلہ کر دیں. یہ کہہ رہے ہیں میرے یہاں افطار کیا, یہ کہہ رہے ہیں میرے یہاں, یہ کہہ رہے ہیں میرے یہاں, یہ کہہ رہے میرے یہاں, یہ کہہ رہے میرے یہاں. 70 آدمی کہہ رہے ہیں ان میں کون سچا ہے بتا دیجیے. ارے کیا بات کرتے ہو, کیسی بات کرتے ہو, حضرت نے گھر پہ افطار کیا, میں بھی افطار میں شریک تھا. اب جب اور معاملہ طے ہو گیا, اور ٹائٹ ہو گیا, تو لوگ حضرت شیخ عبد الوہاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسے حرج نہ ہو, چلو خود سرکار غوث الورا کی بارگاہ میں میں عرض کرتا ہوں. غوث پاک کی خدمت میں آئے شیخ سیدنا شیخ عبد الوہاب رضی اللہ عنہ, عرض کرتے ہیں حضور کہ 70 حضرات کریں کہ آپ نے افطار ان کے گھر کیا, ان کے گھر کیا, ان کے گھر کیا, ان کے گھر کیا. ایک شہر میں افطار کا وقت ایک ہی ہوتا ہے, مٹوں کا بھی فرق نکلا. حضور میں نے دیکھا کہ آپ نے گھر افطار کیا, میں تو خود شریک تھا. فرماتے سنو اللہ نے عبد القادر کو وہ قوت دی ہے کہ ایک وقت میں جتنی جگہ چاہے حاضر رہے. اب سمجھ میں آئی بات, اس لیے سرکار غوث الورا کی شان بڑی بلند ہے. وہ بات پوچھے ہیں کل ولکن لہو قدموں مہندی بلا قدم نبی کی بدری کمالی. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی چوڑی پر کتا رہ لیتا ہے, وہ اپنی عظمتیں منوانے لگتا, اس کی شان ادب ہوتی ہے. چنانچہ اعلی حضرت نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا, فرماتے ہیں حبت الأخيرة. کیا کبھی کس سے حمایت کا حکمت جا میرا جیل کو لاتا نہیں خطرے میں وہ ہے کتا میرا. اس لیے سرکار غوث المرورہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کر اعلی حضرت یوں کہتے ہیں کہ آپ کے در کے کتے سے مجھے بھی تو نسبت ہے. تجھ سے سخت مجھ سے سخت تجھ سے سخت سب کو ہے تجھ سے در
بارے میں بڑے بڑے مشائخ نے فرمایا
کہ یہ قبروں میں رکھ کر اور میں نے تو جو روایتیں پڑھی اس سے مجھے سمجھ میں آیا کہ زمین پر رکھ کر قبروں میں تصرف کرتے اور قبروں میں جا کر زمین پر ہر جگہ سفر کیا یہ واقعہ آپ کو نہیں معلوم؟ حضرت سیدنا عباس جبار رضی اللہ تعالیٰ جن کا ابھی میں نے ذکر کیا کہ قبر میں بھی ہیں اور دنیا میں تصرف کرتے ہیں، وہ غوث پاک کے استاد ہیں، بغداد کے قطب ہیں، حماد قطب بغداد، یہ وہی ہیں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب تعلیم حاصل کرتے تھے تو اس زمانے میں جامعہ جزاکیہ میں تین بڑے بڑے مشہور جینیس طالب علم گنے جاتے ہیں، ایک مصطفیٰ عبداللہ ابن سعید اور شیخ عبد القادر جیلانی. ایک روز تینوں میں آپس میں مشورہ ہوا کہ چلو حضرت حماد کی خوبی کا بڑا چرچا سنا جاتا ہے، آج ان کی زیارت تو کر لی جائے. چل پڑے تینوں. راستے میں مشورہ ہونے لگا، ہم لوگ جا رہے ہیں تو کس مقصد سے؟ اپنا اپنا مقصد تو طے کر لینا چاہ رہا ہے. ابن السقا نے کہا میں تو ایک مقصد لے کر جا رہا ہوں، بحث اور فلسفی بھی میری چکر کا کوئی انسان نہیں، میں اپنے استادوں کو بھی تیجا کر دیتا ہوں. میں چاہوں گا حضرت حماد سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ جواب ہی نہ دے پائیں. دیکھوں کیا آپ سرخی رکھتے ہیں. آج وعدہ کروں گا. عبداللہ ابن سعید نے کہا اتنی تو ہمت نہیں ہے کہ میں ایسا سوال کروں کہ وہ جواب نہ دے سکے، مگر ہاں میں ایسا سوال کروں گا جس کا لوگ عام طور سے جواب نہیں دے پاتے. دیکھوں گا کہ وہ جواب کیا دیتے ہیں. یہ امتحان کروں گا. حضرت غوث پاک زمانے طالب علم تھے، زمانے طالب علم تھے، خاموش رہے. دونوں نے کہا ہم لوگوں نے اپنا اپنا مطلب بتا دیا، آپ ہی تو اپنا مقصد بتائیے. فرمایا میرا کیا مقصد ہے؟ بس ایک مقصد سے جا رہا ہوں، حماد قطب بغداد میں اللہ کے بڑے شہید ولی ہیں، ان کی بارگاہ میں ہر وقت رحمت کی بارش ہو، جا کر وہاں بیٹھوں گا کہ کچھ رحمت کا حصہ مجھے بھی مل جائے. بس اس لیے میں جا رہا ہوں. اب جب تینوں آگے بڑھے تو حضرت حماد اپنے گھر کے دروازے پر پورے غضب اور جلال میں ڈرے ہوئے کھڑے تھے. قریب پہنچ جیت جیسے فرماتے اوئے ابن السقا، آج تو آیا ہے تم سے ایسا سوال کرنے کہ میں مضبوط ہو جاؤں جواب نہ دے پاؤں؟ سن میرا سوال یہ ہے، اپنا سوال بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں اور اس کا جواب یہ ہے، مگر سن میں دیکھ رہا ہوں تیری پیشانی پر لکھا ہوا ہے کافر. اب فرماتے ہیں وہ عبداللہ ابن سعید تو نے بھی جرم کیا مگر ہلکا، اس لیے میں تیری سزا ہلکی تجویز کرتا ہوں. مجھے کہ تجھے حکومت میں کوئی با منصب دیا جائے گا اور تجھے اتنی مہلت نہ ملے گی کہ چیخ لگا کر اور رب کے حضور پوری پورے خشوع کے ساتھ نمازیں ادا کر. بس پھر اس کے بعد نگاہ رحمت سے حضرت غوث پاک کو دیکھتے ہیں. عبد القادر آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، میں اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ تم بغداد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہو کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر اور سارے ولی چھوٹے بڑے تمہاری تمہارے قدم کے لیے اپنا سر لٹکاتے جا رہے ہیں، تمہارا قدم اپنے ہر ہاتھ کو لٹکاتے جا رہے ہیں. وقت آیا، وقت آیا ایک ایسا وقت کہ ابن الصفا بہت بڑے منصب پر باعث ہوا. بحث و مباحثہ، مناظرہ، عقلی دلیلوں میں اپنا کوئی نظیر نہیں رکھا تھا. میرے بغداد نے اس زمانے میں خوب سلطنت بنو عباس کے ماتحت وہاں سے ایک خط آیا کہ یہاں پر ایک عیسائی نے باقاعدہ اسلام کے خلاف جیلنج لے لیا. یہاں کے علماء مناظرہ کرتے ہیں مگر مناظرہ کرتے کرتے خاموش ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام کی جھولیں ہلنے لگ رہی ہیں. اس لیے بغداد سے خلیفۃ المسلمین کو چاہیے کہ ایک چند بڑے بڑے علماء کی ٹیم یہاں بھیجے جو مناظرہ کر کے اس کی دندہ شکنی کری. اب مٹی کیسی علماء کی دس آدمیوں کی ایک جماعت ایک ٹیم تیار کی گئی، اس طبقہ کو سب کا سردار بنایا گیا، بھیجا گیا. اب وہاں پر ابن الصفقہ نے مناظرے کر کر کے چھکے چھڑا دیے، اسلام کی عظمت اونچی ہونے میں لگی، بڑھنے لگی، لوگوں کے دلوں پر اسلام کی گھاس بیٹھ گئی. اب اتنے بھی ایک حسین ہے جہاں سے اس کی نظر دو چار ہو گئی، اب وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا. ابن الصفقہ اس نے پیشکش کی کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ آپ مسلمان، میں عیسائی، نکاح کیسے ہوگا؟ کہ مسلمانوں کی دین میں کتابیوں سے نکاح جائز ہے، کتابی عورتوں سے نکاح جائز ہے. کہا کہ آپ کے دین میں ہوگا، میرے دین میں غیر عیسائیوں سے نکاح نہ جائز ہے، میں نہیں کر سکتا. کہا نا آ جاؤ میرے نکاح میں. اور اس نے ٹھکرا دیا، بہت سمجھایا وہ سمجھ نہ پائی. اگر تمہیں بہت خواہش ہے تو تم عیسائی بن جاؤ. اس نے کہا آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ حضرت حماد کی وہ دعا میرے اوپر اثر کر رہی اور میں آج جینے اسلام کے ہاتھ لوں بیٹھا. عبداللہ ابن سعید کرمان میں اپنے یہ بہت بڑے قاضی مقرر کیے تھے اور قاضیوں ان کے تحت ہزاروں قاضی. اب ان کو نہ دن میں فرصت نہ رات میں فرصت خود فیصلے کرنا اور دوسروں کے فیصلے پر نظر رکھنا بڑا ہی لمبا کام ہو گیا. اب جب یہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو بلک بلک کے روتے تھے، آج شیخ احمد کی دعا لگ گئی کہ میں جیت بھر کے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں مگر اس منصب نے میری توجہ ایسی بگاڑ دی کہ میں خوشبو و خوشبو بھی نہیں پیدا کرتا تھا. اور پھر وہ وقت آیا کہ سرکار غوث البرا نے اعلان کیا ہے قدمی ہاتھ کی انا رقبت ملے ملی، یہ ہے حضرت غوث آدم اور یہ ہے حضرت حماد شیخ بغداد. حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ، اب حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، غوث پاک ان کی قبر پر زیارت کے لیے حاضر ہوئی. دیر تک نظریں بند کیے ہوئے مراقبے میں کھڑے رہے، پوری دین کا جمگھٹا ہے، پوری دین کہہ رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ سرکار غوث برا حضرت سیدنا جنید بغدادی کی فرقد اثر پر، سیدنا شیخ صدی صدیقی کے فرقد اثر پر، اور ان کے بھی دین حضرت سیدنا شیخ معروف کرتی کی قبر پاک پر، ان کے بھی پیر سیدنا سیدنا علی رضا کی قبر اظہر پر اور ان کے بھی پیر سیدنا موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اظہر پر سب جگہ حاضری دے رہے ہیں, پر اتنی اتنی دیر تک کبھی نہ رکے, اور اپنے ہی پیر حضرت ابو سعید خدری حضرت ابو سعید مخدومی کی قبر پر بھی اتنی دیر حاضر رہے. آج یہاں کیوں اتنی دیر؟ دیر بعد سرکار بزرگرا اب پل دیکھتے تو کسی نے پوچھ دیا, فرماتے ہیں درحد میں نے دیکھا قبر کے اندر کہ حضرت شیخ عمار بہت زیادہ آرام سے جنت کے میوے جات, وہاں کی زینتیں, وہاں کی لہروں کے نمونے, سب کچھ موجود, اور پاتر وہاں پر فضائیں گل پھوٹے سب کچھ. مگر یہ بھی میری اچانک نظر پڑی کہ ان کا دایاں ہاتھ سن ہے حرکت نہیں کرتا, تو میں نے عرض کی سرکار یہ کیا؟ فرماتے ہیں کہ جب زمانے طالب علمی تھا تمہارا تو میرے ساتھ تم جمعے کی نماز پڑھنے چلے, جب رجلے کے پل پر تم پہنچے تو میرے دل میں خیال آیا کہ عبد القادر کی استقامت علی الدین اور ان کے رضا کا امتحان آج ہو جانا چاہیے, اس لیے میں نے کیوں دھکا دیا پل پر اور تم اس کڑاکے کے چارے میں دجلہ کے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں گر گئے, کسی صورت کنارے آئے اور ہاتھ دبا دبا کر اپنے پیلے کپڑوں کا پانی کچھ کیا, اور اتنا وقت نہ تھا کہ کپڑا تبدیل کرنے جاتے انہیں بھیگے کپڑوں میں نماز جمعہ ادا کرنے کڑاکے کے چارے میں چلے آئے. میں نے دیکھا کہ تم استقامت کا ہمالیہ پہاڑ. آج جب میں قبر میں آیا اللہ نے نعمتوں سے مجھے مالا مال کر دیا, مگر یہ حال کہ میرے ہاتھ سن کر دیے اللہ نے فرمایا میرے محبوب کو تم نے دھکا دیا بدلے میں, اس لیے یہ تمہارا ہاتھ سن کیا جاتا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں یہ سنتے میری کیفیت بدل گئی اور مجھے صدمہ ہوا, میں نے اللہ سے دعا کی, دعا بار بار دعا کی, بہت دیر ہو گئی. اللہ نے فرمایا جاؤ تم نے معاف کیا تو میں نے بھی معاف کیا. جب ان کے ہاتھ حرکت کرنے لگے صحیح ملے تو میں سکتا ہوں, جب زمین پر ہے تو قبر میں سکتا ہوں, وہ بھی اس پہ فساد کی قبر میں. یہ ہے کل سکتا اور کل سکتا کوئی کیا جانے کہ سرکار موسیقرا کو رب قدیر کی بارگاہ سے اور ان کے جد قریب سیدنا محمد اللہ کی بارگاہ سے کیا عظمت قطع ہوئی. واہ کیا مرتبہ ہے غوث میں بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا, ہر تھلا کیا بھائی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اور یا مرتے ہیں باقی وہ ہے تلوا تیرا, اے رضا تو نہ بلک تو نہیں جنجر تو نہ ہونا سیدے جنجدے ہر نقر ہے آقا میرا. اللہ ربی من كل ذنب وأتوب إليه فلا حول ولا قوة إلا بالله وما علينا إلا البلاغ. السلام عليكم. Yeah.